سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعائیا اشعار ہیں. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل پہ میرے باغ و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے باغ و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے باغ و نازل کر دے، کامل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، اے خدا دل پہ میرے باغ و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے باغ و نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رمضان المبارک کی آمد آمد ہے چند روز میں انشاءاللہ تعالی ہم بہت ہی مبارک زمانے میں داخل ہونے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک نصیب بھی فرمائے اور اس کی تمام برکات سے اور رحمتوں سے اور تمام انعامات سے جو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہم میں سے کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے اور رمضان المبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں بعض چیزیں بہت ہی خاص ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز روزہ ہے۔ روزے کے بہت فضائل ہیں مگر ان میں سے چند باتیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی بیان فرمائی ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا روزہ رکھنا اتنا پسند ہے اور یہ ایسا مبارک زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاملین عرش، جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو فرماتے ہیں کہ تم میری تمام تسبیحات کو چھوڑ دو، حمد و تعریف کو چھوڑ دو، اپنی تسبیحات کو موقوف کر کے تم میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو معلوم ہوا کہ روزے میں دعا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے روزے میں۔ اور رمضان المبارک میں دن ہو یا رات ہو، پورے رمضان یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے فرشتوں کو کہ اپنے بندوں کی، روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص ایک فائدہ یہ رکھا ہے کہ انسان کو اللہ والا بننے میں، متقی بننے میں روزہ بہت مددگار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر روزہ ہم نے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور متقی ہونے کے معنی اللہ والا بن جانا ہے، مقصود کا حاصل ہونا ہے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ والے بننے کا بہت سنہری موقع ہوتا ہے کہ ڈبل انجن لگ جاتا ہے، صحبت صالحین میں ڈبل انجن لگ جاتا ہے کہ جس طرح اللہ والوں کی صحبت میں یہ تاثیر ہے کہ وہ متقی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ جو متقی ہے وہ اللہ والا ہے، جو اللہ والا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ میرا کوئی ولی نہیں مگر متقی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو، یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں صحبت اہل اللہ مل جاوے تو سمجھو کہ تقوی کا ڈبل انجن لگ گیا، کہ جس طرح ٹرین کوئٹہ جاتی ہے تو اونچائی پہ پہاڑیوں پہ اس میں دو انجن لگائے جاتے ہیں، ایک آگے سے اس کو کھینچتا ہے اور ایک انجن پیچھے سے اس ٹرین کو دھکا دیتا ہے، تو اس طرح سے طاقت بڑھ جاتی ہے اور ٹرین منزل مقصود پہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر رمضان المبارک میں صحبت اہل اللہ کا خوب اہتمام کر لیا جائے تو ہمارے تقویٰ میں بھی ڈبل انجن لگ جائے گا اور ہم جلدی اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت سے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے۔ تو رمضان المبارک میں ایک خاص بات یہ اختیار کریں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں تو صحبت اہل اللہ کا بھی اہتمام کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان خوب اچھا گزرے گا۔ اور صحبت اہل اللہ میں ظاہر ہے کہ نیک ماحول ہے تو گناہوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے، نیک ماحول میں رہتا ہے تو نیکیوں ہی کا ذوق و شوق اور خیال رہتا ہے اور اللہ ہی کی طرف دھیان زیادہ رہتا ہے، اور بازاروں میں اور فضول ادھر ادھر پھرنے میں اور گھر میں تنہا رہنے میں تو بہت خطرہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ ظاہری گناہ میں اگر مبتلا نہ ہوا، کہیں دل کے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، بہرحال گناہ سے خالی نہیں۔ تو ایک فائدہ صحبت میں رہنے کا یہ بھی ہے. اور عورتوں کے لیے صحبت چونکہ براہ راست نہیں ہے مردوں کی اور شیخ کی, تو ان کے لیے کتابیں, وعظ کا سننا, اپنے شیخ کے وعظ کا سننا پردے سے, اور کتابیں پڑھنا, اپنے شیخ کے مواعظ پڑھنا, اور جو کتابیں شیخ نے تجویز کی ہوں, مشورہ دیا ہو, ان کو پڑھتے رہنا, انشاءاللہ وہ بھی اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ان کے بھی جو ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی رفتار دگنی تگنی چوگنی, جیسا اخلاص ہوگا, جیسی طلب ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ رفتار تیز رفتاری ان میں آ جائے گی. اور روزے کے ساتھ ساتھ اور ایک روزے کی خاص فضیلت میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمائی کہ جہاں حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب یعنی ایمان اور ثواب کے لالچ رکھتے ہوئے روزہ رکھا محض اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں, روزے دار ہیں, خدا تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں بلا لیں گے. جب محشر میں گرمی اور دھوپ اور سورج سوانزے پر ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور حساب کتاب کا خوف ہوگا, اللہ تعالیٰ روزے داروں کو جو اسی طرح سے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ ایسے موقع پر نصیب فرمائیں گے کہ جب پوری مخلوق پریشان ہوگی اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو عرش کے سائے میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی میزبانی بھی کی جائے گی, قورمہ پلاؤ بریانی اور جنت کی نعمتیں وہاں کھا رہے ہوں گے, لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا جائے گا کہ یہ روزے دار لوگ ہیں جنہوں جو روزے رکھا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں. تو رمضان مبارک پورا کا پورا ہر لمحہ اس کا انتہائی قیمتی ہے اور قیمتی بنا دیا جاتا ہے. نفل کو جو ہے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, فرض کا ثواب 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے, 70 فرض کا ملتا ہے, اور اسی طرح سے دوسری عبادات کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ گنوانا چاہیے, پورے مہینے میں جو ہے خوب کمائی کرنے کا ارادہ کر لیا جاوے. اور بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, تھوڑا عمل اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اگر تھوڑا قبول ہو جائے تو وہ بھی بہت ہے. یہ نہ ہو کہ دکھلاوا ہو جائے یا اپنے اندر ناز اور تکبر ہو کہ ہم اتنے پارے پڑھ لیتے ہیں, ہم اتنے نفل پڑھ لیتے ہیں, تو یہ ناز و تکبر پیدا نہ ہو بلکہ عاجزی پیدا ہو. جتنا اللہ کی عبادت کرے اصل عبادت وہ ہے جس سے عاجزی پیدا ہو, اصل عبادت وہ ہے. سمجھ لو کہ عبادت کر کے اگر عاجزی پیدا ہوئی تو سمجھ لو کہ ہماری عبادت کام کی ہے, اور اگر عاجزی پیدا نہ ہوئی بلکہ دل میں ناز اور تکبر پیدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ ہمارا بڑا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہم عبادتوں سے ہمیں عاجزی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اخلاص اور طلب کے ساتھ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. روزے کے ساتھ خاص تعلق نماز کا ہے. نماز بہت ہی اہم رکن ہے اور اس کو دین کی بنیاد کہا گیا ہے, دین کا ایک ستون کہا گیا ہے, اور نماز ایسی چیز ہے کہ اس کا چھوڑنے والا جو ہے جان بوجھ کر چھوڑنے والا, بعض علماء نے اس کے براہ راست کفر کا فتویٰ دے رکھا ہے. جو آدمی نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک میں تو یہ مضمون ہے کہ نماز جیسی چیز ہے, جیسی ایسی عبادت ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے. اسے بتانا یہ مقصود ہے کہ کافر ہی نماز نہیں پڑھتے, مسلمان ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. اور نماز نہ پڑھنے کے تو بہت زیادہ وعیدے بھی ہیں, لیکن جس طرح بتلایا کہ ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں, تو اسی طرح سے جس طرح جو ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جس طرح زمانہ مقدس زمانے میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طرح سے گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. کہ اتنی زیادہ خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتوں کی بارش ہے کہ ایک فرض ستر کے برابر کر دیا اس زمانے میں, مبارک زمانے میں, تو پھر بھی جو ہے نماز کے اندر سستی اور کوتاہی کرنے والا کس قدر بڑا مجرم ہوگا. کہ جب بادشاہ جو ہے خزانہ بانٹ رہا ہو اور جو ہے رعایا اس سے استغنا برتے, ضرورت کے باوجود استغنا برتے، احتیاج کے باوجود استغنا برتے، تو پھر وہ کتنا بڑا مجرم کہلائے گا، کتنے بڑے خسارے میں رہے گا. لہذا روزے کے ساتھ ساتھ نماز کا خوب اہتمام کریں، فرائض واجبات اور سنن موقعہ ادا ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہمت نہیں ہے نفل کی تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، نفل نفل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقعہ بھی نہیں ہے. پڑھ لیا تو سبحان اللہ، نہیں پڑھا تو کوئی فکر نہیں، فکر ہے فرائض کی، واجبات کی اور سنن موقعہ کی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ تراویح کی نماز، اس کے اندر خاص ہے رمضان میں کہ یہ ایک دوسرا معاملہ شعبہ اس میں رمضان المبارک میں ایک دوسری اہم عبادت ہے، وہ ہے تراویح کی نماز، اس کا بھی خوب اہتمام کیا جائے. اور بعض لوگ محض تھوڑی کم ہمتی دکھا کر بیٹھ کر تراویح پڑھتے ہیں، خصوصاً خواتین، لیکن جس کو شرعی عذر نہ ہو، شرعاً جو ہے وہ جس کو عذر ہو وہ تو اور بات ہے، ورنہ نماز میں قیام فرض ہے، تو لہذا کھڑے ہو کر تراویح پڑھنی چاہیے. پوری 20 تراویح پڑھے، شک شبے میں نہ رہے. بعض لوگ 8 تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو 8 تراویح جو ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور تمام صحابہ کا بھی 20 تراویح پر اجماع ہے، اور حرمین شریفین میں بھی 20 تراویح ہی پڑھی جاتی ہیں. تو اس طرح سے تراویح کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص ایک اور عبادت ہے، بہت ہی پر حلاوت عبادت ہے، بہت ہی اونچے درجے کی عبادت ہے، وہ ہے تلاوت کلام پاک. سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس کی حلاوت نصیب فرمائے. اور جس محبت سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے رب العالمین، ہمارے پالنے والے کا یہ کلام ہے، اور پالنے والے نے ہمارے نام ایک گویا 30 پاروں کا ایک خط بھیجا ہے کہ اس طرح رہنا، یہ کام کرنا اور یہ کام نہ کرنا. جس کو محبت ہوتی ہے وہی نصیحت کرتا ہے، اہرے غیرے کو تو کوئی پکڑ کے نصیحت نہیں کرتا، یہ اپنوں کو نصیحت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنوں کو نصیحت کی ہے کہ تم ہمارے ہو اور ہم نہیں چاہتے تمہارا نقصان، تمہاری دوری ہم نہیں چاہتے، تو تم اس کتاب کے مطابق عمل کرنا، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو فرمایا کہ قرآن پاک کے جو 3 حق ہیں اس کی تلاوت کے، وہ یہ کہ محبت کے ساتھ پڑھنا کہ یہ میرے پالنے والے کا کلام ہے، کہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے، دونوں طرف سے محبت کا معاملہ ہے. اور عظمت کے ساتھ پڑھنا کہ یہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے. اور جو ہے اس میں اس تصور سے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی ہے اپنے بندے سے کہ سناؤ ہمارا کلام، دیکھیں کیسا پڑھتے ہوں. اس طرح سے جو ہے یہ اس استحضار کے ساتھ ہم کلام الہی کو پڑھیں. روزے کے اندر تلاوت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ. روزے میں تو روزے دار کی منہ کی بو، بعض کتابوں میں بدبو لکھا ہے، بد تو بری چیز ہوتی ہے، تو یہ محاوراتی زبان ہوتی ہے بعض اوقات، کہیں ایسا ہو تو کوئی بات نہیں، مگر یہ کہ یہاں بو کہنا شاید زیادہ اچھا ہو کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور اس کی حکمت اصل یہ ہے کہ اس بو کے بدلے میں خدا تعالی جنت میں اس کو مشک کی خوشبو نصیب فرمائیں گے. تو روزے کے اندر تلاوت کا تو عجیب مزہ ہے، جب بغیر روزے کے تلاوت ایسی چیز ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں کا زنگ کو دور کرنے والی چیز ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، دلوں میں نور پیدا کرتی ہے. یہ ہے ہی کلام الہی جو ہے، یہ خدا تعالیٰ کا نور ہے، اور یہ دل، اس کو اگر دل سے پڑھیں تو خدا کی قسم دل نور ہی نور ہو جاتا ہے. کیا بات ہے کلام پاک کی تلاوت کی، ایک ایک حرف پر جو ہے 10-10 نیکیاں، اور رمضان المبارک کے اندر یہی نیکیاں 700 گنا بھی ہو جاتی ہیں نماز میں پڑھنے سے. ہم پچھلے سال ہم پڑھ چکے ہیں تحفہ ماہ رمضان، جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ روزے کے اندر اور پھر نماز کے اندر تلاوت کا ثواب ہر ہفتے بڑھ جاتا ہے. اگر بغیر نماز کے ایک نیکی ملتی ہے تو نماز میں 100 نیکی ہو جاتی ہے ایک حرف کے اوپر. بیٹھ کر نماز پڑھیں تو 50 ہو جاتی ہے, کھڑے ہو کر پڑھیں تو 100 نیکی ہے ہر ہر حرف پر. تو ہر حرف پر 10 نیکی بھی مل رہی ہے, اور نماز میں پڑھیں تو اور زیادہ مل رہی ہے, رمضان میں پڑھیں تو اور زیادہ مل رہی ہے. تو سبحان اللہ, اور پھر دلوں کا زنگ دور کرتا ہے, اور جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو کلام الہی کی تلاوت کرنا زبردست نعمت ہے. تو ایک تو روزہ ہو گیا, اور دوسرا اس کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز کا خوب اہتمام کرنا, پابندی کے ساتھ مردوں کو جماعت کے ساتھ, سستی نہ ہو, کوتاہی نہ ہو. تو اکثر جگہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز اور کہیں پر فجر کی نماز, یہ غیر رمضان کی بات ہے, یہ رمضان کے علاوہ بھی, کہ اگر تم کو اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو تم گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے آؤ. تو ابھی چونکہ یہ سب غیب میں ہیں, تمام انعامات غیب میں ہیں, تو ہماری جو محفلیں ہیں زیادہ تر جو ہے جن لوگوں کی محفلیں اور جگہ گزر جاتے ہیں اوقات, تو ان کو ان باتوں کا جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے, اس لیے اس کی اہمیت اور قیمت بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن ہم یہ انعامات خدا تعالیٰ کے ہاں دیکھیں گے تو خوشی سے اچھل پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے, بس یہی ہے کہ چھپا کے اللہ نے رکھا ہوا ہے, اور یہی ہمارا امتحان ہے. تو روزے کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی, یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں, اور تراویح کا اہتمام. بھائی یہ بھی جو ہے تراویح, دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہم پر پابندی کر دی کہ کرنا ہی کرنا ہے, تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہو جاتا ہے. پابندی کا سوچ کے ہم کام کر ہی لیتے ہیں. تو یہ دیکھو کہ روزانہ 20 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں, پورے رمضان میں ہماری 600 رکعت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. 20 دیے 600, ہاں 600 رکعت ہو گئی, ورنہ عام دنوں میں تو ہم 300 کیا 100 بھی نہیں پڑھ پاتے نا. تو یہ خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تراویح کو ہم پر لاگو کر دیا. اور یہ اتنی اہم چیز ہے, یہ بھی ایک قیام اللیل ہے. لوگ تہجد گزاری کے فکر کرتے ہیں, یہ بھی ایک قیام اللیل ہے کہ 20 تراویح پڑھ لینا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ بھی ایک قیام اللیل ہے, اور زبردست اجر و ثواب کی بات ہے یہ. اور چوتھی چیز تلاوت کلام پاک کا اہتمام, اہتمام کرنا چاہیے. اگرچہ کم پڑھیں لیکن اہتمام ہو, سستی نہ ہو اس میں, اور ان تمام باتوں کے استحضار کے ساتھ کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے, اور بہت بڑے مالک کا کلام ہے, عظمت بھی ہو, اور اس خیال سے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں سننا کہ دیکھیں ہمارا بندہ کیسے پڑھتا ہے. تو خوب اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے. اور چار اعمال رمضان کے ساتھ خاص ہیں, ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اول یہ کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت, جتنا ہو سکے ہم سے کلمہ شریف. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے ایک تسبیح پڑھ کے تھک جاتے ہیں عام دنوں میں بھی, تو آپ کثرت کیسے کریں؟ تو آپ بے فکر رہیں, یہ رمضان میں اپنے اعمال جو معمولات ہیں ذکر کے, انشاءاللہ تعالی یہی کافی ہوں گے. یہی ایک کثرت ہے, روزانہ 100 بار پڑھ لینا, یہ ایک اچھی خاصی کثرت ہے انشاءاللہ تعالی. تو اتنا بھی ہم پابندی سے کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ عمل ہمارا ہو جائے گا, رمضان کا پہلا عمل. اور دوسری چیز جو ہے وہ استغفار کی کثرت, استغفار کی کثرت کرنا کہ اپنے گناہوں پر استغفار, اور استغفار ندامت کے ساتھ, ندامت کے ساتھ ہو. استغفر اللہ کہہ رہے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, تو ایسا نہ ہو, بلکہ تھوڑا ہو سکے اگر تو تنہائی میں اور خلوت کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے کر لے. اور اگر یکسوئی نہیں ہے, مثلا خواتین کو گھر کے گھریلو امور بھی انجام دینے ہوتے ہیں, تو گھریلو امور کے دوران بھی وہ استغفار کر سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہو سکے تو جائے نماز پہ بیٹھے ہیں, نماز ادا کی ہے, تو صبح کو دو تسبیحات جیسے کر لیتے ہیں عام طور پہ لوگ, لا الہ الا اللہ کی, اور خواتین کے لیے سبحان اللہ کی جو ایک تسبیح بتائی جاتی ہے, اسی طرح عصر میں یا اور ظہر کے اندر یہ دو تسبیحات آرام سے استغفار اور درود شریف کی ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی اس کے اندر اس میں بھی کثرت ہے انشاءاللہ تعالی کہ 100 بار جو استغفار کر لیا انشاءاللہ وہی کافی ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران جب بھی یاد آ جائے تو استغفار کر لیا کرے, 2-3 بار کر لے, ایک مرتبہ میں 3 بار کر لے, پھر تھوڑی دیر بعد 3 بار کر لے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, اصل میں دل کو اگر تعلق ہو جائے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح ریڈیو کی سوئی اگر ماسکو پہ آ جاتی ہے, ماسکو کے نمبر پہ, تو ماسکو کی خبریں آنے لگتی ہیں, اسی طرح سے برطانیہ کی خبر اس پہ لگا دے سوئی آ جائے تو بی بی سی وہاں سے بولنا شروع کر دیتا ہے. اور یہی دل کی سوئی اگر خدا تعالیٰ سے تعلق اس کا ہو جائے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبریں دینے لگتی ہیں, اللہ کی خبریں دینے لگتی ہیں. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. تو جب یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, ہمارے قول اور فعل, قول کو سن رہے ہیں, فعل کو دیکھ رہے ہیں, نیت کو جان رہے ہیں, تو یہ تعلق اور دھیان اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو پھر جو ہے بار بار خود ہی جو ہے زبان پر اور دل پر استغفار ندامت کے ساتھ جاری ہو جائے گا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اول یہ کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم ہے. تو الحمدللہ ہمارے ہاں معمولات جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہی اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. البتہ اگر کسی وقت 2-4 بار 10 بار پھر لا الہ الا اللہ کہہ دیں کہ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا کر لے ذکر, تو کوئی حرج نہیں ہے رمضان المبارک کے احترام میں اور اس پہ خاص کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے جو ہے تیسری چیز ہے جنت کی طلب, جنت کی طلب. اور چوتھی چیز ہے دوزخ سے پناہ. تو اس کی ایک دعا بھی ہے, لا الہ الا اللہ, اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ وأعوذ بك من النار. یہ بھی ہو گیا, نہیں تو اردو میں کہہ لیں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, اے اللہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. الگ الگ دعائیں بھی ہیں, یہ مختلف طریقے ہیں, یہ یعنی کہ کوئی خاص اس میں کلمہ نہیں ہے کہ یہ کہنا ہے, بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے اور استغفار کی کثرت کرے اور جنت کی طلب کرے. اب صبح جنت کی طلب کر لی, تھوڑی دیر بعد دوزخ سے پناہ مانگ لی, یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے, جو بھی دعائیں منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن پاک میں ہیں ان میں جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ کی بہت دعائیں آتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, دوزخ سے پناہ مانگ لی اس میں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار, دونوں چیزیں اس میں آ گئیں, اللہ کی رضا بھی مانگ لی, جنت بھی مانگ لی, اور دوزخ سے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگ لی, دوزخ سے پناہ مانگ لی. تو یہ دعاؤں کا جو اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا. اور بھائی سب سے بڑھ کے اس میں اہم بات رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام. یہاں ذرا معاملہ کہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں, جہاں دینی ماحول نہیں ہے اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے, تاش کھیلے جا رہے ہیں, کہیں پتنگیں اڑائی جا رہی, پتاریب کے پتنگ اڑانا, پتنگ بازی کرنا تو حرام ہے اور پتنگ اڑانا بھی جائز نہیں ہے. میں نے پوچھ لیا ہے مفتی صاحب سے, تو یہ پتنگ اڑانا بھی جائز نہیں ہے اور پتنگ بازی کرنا جو وہ لڑاتے ہیں پتنگیں وہ تو حرام ہے. ابھی میں کل ایک رشتے دار کے یہاں عیادت تعزیت کے لیے گیا تھا, ان کا انتقال ہوا تھا, تو ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ والد صاحب کو پتنگوں کی بہت شوق تھا بچپن میں, اور وہی جو ہے ان کو لے بیٹھا, ان کی ساری زندگی ان کو تکلیف رہی کمر کی. کیا ہوا کہ وہ چھت کے اوپر پتنگ لوٹنا چاہ رہے تھے یا پکڑنا چاہ رہے تھے, بہرحال وہ چھت پہ سے گرنے لگے, تو وہاں بجلی کے تار تھے, انہوں نے بجلی کے تار کو سہارے کے لیے پکڑا, بجلی کے تار نے اس کو کرنٹ مارا اور نیچے پھینک دیا, اور ہمیشہ کے لیے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں نقصان آ گیا, کمر ٹیڑھی ہو گئی. تو اس طرح کے تو بہت واقعات ہیں, لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں, اور سنا ہے کہ لوگوں کی بعض لوگوں کی گردن بھی کٹ گئی, وہ ڈور مانجا جسے کہتے ہیں جس پہ وہ شیشہ لگایا جاتا ہے, بہت تیز ہوتا ہے, واقعی وہ بہت تیز ہوتا ہے, اس سے ہاتھ وات بھی کٹ جاتے ہیں. تو کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور ڈور جو ہے وہ نیچے پھنسی ہوئی تھی, تو اس کو نظر تو آئی نہیں, تو وہ اس سے گلا کٹ گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اور بہت سے لوگ چھت سے گر کے مر جاتے ہیں, یہ تو عام باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور بعض لوگ جو ہیں کوئی تاش کھیلنے لگ جاتے ہیں, کوئی کیرم کھیل رہا ہے, کوئی لوڈو سے دل بہلا رہا ہے, تو یہ بھی گناہ ہے, اور کوئی باتوں سے دل بہلا رہا ہے. ہاں یہ معاملہ یہاں آ کے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آدمی باتیں کرنے لگتا ہے تو پھر پھسلنے لگتا ہے, غیبتیں ہونے لگتی ہیں, خلاف واقعہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. بتاتا رہتا ہوں کہ بغیر تصدیق کے جو باتیں آگے بڑھا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں. تو ایسی باتیں, فضول باتیں, لاؤ بھائی دل بہلا لیں, چار آدمی بیٹھ گئے باتیں کرنے لگ گئے, تو اس سے بہت بچنا چاہیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشق کے لیے دیا ہے. جو آدمی اس رمضان کے مہینے کو تقوی کے ساتھ گزار لے گا, انشاءاللہ اس کے باقی 11 مہینے بھی تقوی سے گزریں گے. کہ جب حلال نعمتوں پر پابندی ہو گئی تو پھر حرام کا تو کہنا ہی کیا ہے, حرام سے کتنا بچے گا. جو انسان حلال سے بچنا, کھانا پینا سے بچ گیا, روزہ رکھ لیا, اب دل چاہ بھی رہا ہے, کوئی دیکھ نہیں بھی رہا ہے, پھر بھی یہ روزہ نہیں توڑتا اپنا, کھاتا پیتا نہیں, تو حلال نعمتوں سے جو ہے یہ بچ گیا, یعنی اللہ کے حکم پر حلال نعمتوں پر بھی پابندی لگ گئی کچھ وقت کے لیے, تو وہ حرام تو پھر نہیں کرے گا بالکل. لیکن یہاں شیطان جو ہے, ایک تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے اس مہینے میں خاص, سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اب حدیث پاک میں ہے سرکش شیاطین, یعنی بہت ہی گھناؤنے مجرم جو شیاطین ہوتے ہیں, وہ ممکن ہے کہ چھوٹے شیطان کھلے ہوتے ہوں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ایک آدمی کو گناہ کی عادت پڑی ہوتی ہے, نفس کی اصلاح نہیں کراتے تو کیا ہوتا ہے کہ نفس پھر عادتاً گناہ کراتا ہے. گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے تو نفس تو موجود ہوتا ہے, نفس کو تو قید نہیں کیا جاتا, شیطان کو قید کیا جاتا ہے. یہ ایک نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کے لیے خاص. تو نفس جو ہے گناہوں پر اکساتا ہے, غیبتوں پر اکساتا ہے, اور بدنگاہی پر اکساتا ہے, اور جھگڑے پر اکساتا ہے, جھوٹ پر اکساتا ہے. نماز پڑھ لی, ہاں پڑھ لی, حالانکہ پڑھی نہیں, تو یہ جھوٹ بول دیتے ہیں لوگ, تو اس سے بہت بڑا گناہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو نماز نہیں پڑھی, دوسرا جھوٹ کا گناہ ہو گیا کہ نماز پڑھ لی. بچے عام طور پہ نہ سمجھ ہوتے ہیں, لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ عادت پکی ہو جاتی ہے. اس سے بہت بچنا چاہیے جھوٹ سے. اور روزے میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مزاج میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے, بات بات پر لڑنے کو جیت جاتا ہے. ایسے وقت میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. کہیں بازار میں آتے جاتے ٹریفک میں گاڑی میں ٹکر ہو گئی, یا کچھ اور بات ہو گئی, دکاندار سے سودے میں کوئی تلخ کلامی ہو گئی, اس سے بہت بچنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. یہ صبر کا مہینہ ہے. ہاں صبر کا مہینہ ہے. جب حلال نعمتوں پر صبر کیا ہے تو یہ جھگڑنا اور غیبت کرنا یا بدنگاہی کرنا یا جھوٹ بولنا یا طعنے دینا, یہ سب باتیں جو ہیں کس قدر سنگین ہیں, روزے کو پھاڑ ڈالنے والی چیز ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ روزہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے, نجات کا ذریعہ ہے, جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالیں. تو یہ غیبت اس کو پھاڑ دیتی ہے, بدنگاہی اس کو پھاڑ دیتی ہے, جھوٹ پھاڑ دیتا ہے, جھگڑنا لڑنا پھاڑ دیتا ہے, تانا تشنا پھاڑ دیتا ہے. تو ان باتوں سے خوب احتیاط کرنی ہے, نگاہوں کی خوب حفاظت کرنی ہے. جن لوگوں کے یہاں کیبل اور اسمارٹ فون چلتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, اور ایک تو ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے محفوظ رکھا, ان لعنتی چیزوں سے اور دوزخی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دور رکھا. اور جن بھائیوں کے ہاں معلوم ہے, ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی آپ اس لعنت سے پاک کر دیجئے, اس جہنمی چیزوں سے, شیطانی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے گھر کو پاک فرمائے. تو ان چیزوں میں بھی مشغول نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جن لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے, اس میں بعض لوگ دینی مشاغل بھی رکھتے ہیں, دینی تو اس کا استعمال بھی ان کا ہوتا ہے, جائز استعمال بھی ہوتا ہے. لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں, ہمیں انہی میں انہماک رکھنا چاہیے. زیادہ جو یہ پوسٹیں آتی رہتی ہیں یوٹیوب کی, اس کی اس کی, ان میں آدمی چکرا بھی جاتا ہے, اور ان کا ہمیں حکم نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اخبار پڑھنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ بس اعمال کیے جاؤ, ہم نے سنا ہے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ہے وہ لوگ رمضان گزارنے آیا کرتے تھے اور دور دور سے لوگ آتے تھے، 300-500-700 لوگوں کا اجتماع ہو جاتا تھا صرف رمضان گزارنے کے لیے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی میں کھانے کو منع نہیں کرتا، سونے کو منع نہیں کرتا، لیکن اگر میں نے کسی کو ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھا تو میں اس کو نکال دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا اچھا یعنی مجاہدے کا کام ہے، اور اس میں ہم لوگ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں تاکہ ہم جو کمائی کریں وہ ہماری باقی بھی رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو جو ہے وہ ہم ضائع کر دیں گناہوں سے۔ اب اس مہینے کے اندر ماشاءاللہ انعامات کی بارش ہی بارش ہے، دولتوں کے خزانوں خزانے کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، شب قدر بھی آخری عشرے میں آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی بعض لوگ جو ہے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پوری رات جاگنا چاہیے، سبحان اللہ اگر کوئی پوری رات جاگ سکے، لیکن بھائی قوا کمزور ہو چکے ہیں، پوری رات جاگنا فرض نہیں ہے، تھوڑی بہت عبادت بھی نصیب ہو جائے۔ کہ یہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے، غروب آفتاب سے یہ جتنی بھی مبارک راتیں ہیں فضیلت والی راتیں ہیں ان کا وقت مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب مغرب کی نماز آپ نے پڑھی تو وہ بھی شب قدر میں ہی شامل ہیں، اور اس کے بعد جو نفل کی توفیق ہو گئی وہ بھی شب قدر میں شامل ہے، لو بھائی نفل بھی ہو گئے، تھوڑا سا ذکر کر لیا وہ بھی اس میں شب قدر میں ہی ذکر کیا آپ نے، پھر عشاء کی نماز پڑھی وہ بھی شب قدر میں شامل ہے، پھر سنتیں پڑھی وہ بھی شب قدر میں شامل ہے، پھر تراویح آپ نے پڑھی ماشاءاللہ وہ بھی شب قدر میں عبادت ہو رہی ہے نا شب قدر کی، ذکر کی کیا بات ہے، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیے وہ بھی شب قدر میں شامل ہے، کوئی دین کی بات کوئی دین کا بیان سن لیا وہ بھی تو شب قدر، وہ بھی تو عبادت شب قدر کی ہے، پھر اس کے بعد اور تھوڑی سی تلاوت وغیرہ کر کے آپ سو جائیے، کیوں اب نیت کیجئے کہ اب سحری میں اٹھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر عین سحری پہ ہم سو جائیں یا اور روزے میں مشکل ہو جائے یا فجر کی نماز ہی ضائع نہ ہو جائے۔ اب آپ اس نیت سے سو لیں کہ ہم بقیہ جو آگے آنے والی عبادت ہیں اس کے اہتمام کے لیے ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک بڑے حضرت شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آپ نے کسی بڑھئی کو ہائر کیا یعنی اس کو بلایا کام پہ، اور اس سے طے ہو گیا روزانہ کا کہ بھائی مثلاً 500 یا 1000 یا 2000 روپے روزانہ ہم دیں گے، یہ کام تم ہمارا کرنا۔ پہلے جو ہے وہ ٹھیکے پہ کام نہیں ہوتا تھا، اسی طرح روز کی مزدوری پہ کام ہوتا تھا، تو روز کی مزدوری طے ہو گئی، اب کام کے دوران وہ بڑھائی جو ہے اپنے اوزاروں کو تیز کر رہا ہے، تو فرمایا کہ کیا آپ اس کی مزدوری اتنے وقت کی روک لیں گے؟ ہرگز نہیں روکیں گے، وہ کہے گا یہ میں آپ ہی کے کام کے لیے میں تیز کر رہا ہوں۔ تو اس طرح یہ آرام کرنے میں بھی یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اب جو عبادت آنے والی ہے سحری کی عبادت اور فجر کی عبادت اور جو دیگر چیزیں ہیں ان کے لیے ہم آرام کرنے کی نیت کرتے ہیں، تو یہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور درمیان میں یہ سو گیا، بس گناہ سے بچا رہا اور کوئی فضول کام میں نہ لگا، تو ساری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو بس انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جتنا تحمل ہو اتنا شب قدر میں عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی پوری رات ہی جو ہے عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالی بہت ہی رحیم و کریم مالک ہیں، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے کمزور ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح ماں باپ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارا چھوٹا بچہ جو 1 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ کیسے گوارا کریں گے کہ باپ بچہ 2 کلو 5 کلو وزن اٹھائے، جانتے ہیں کہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں، وہ کیسے بندے پر ایسی مشقت ڈالنا پسند کریں گے۔ لہذا زیادہ پہلوانی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی سستی کریں، یہ نہیں کہ وہ جناب اب کھلی چھوٹ مل گئی بس کام ہی نہ کرو یوں ہی مل جائے گا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ تحمل کے مطابق عبادت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, بس اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا. اس کا خوب اہتمام کریں کہ نگاہ کی حفاظت بھی خوب ہو, زبان کی حفاظت بھی خوب ہو. یہی بڑی عبادت ہو گئی, یہی بڑی عبادت ہو گئی انشاءاللہ تعالی. تو یہ سب روزے کے اندر کی عبادت چل رہی ہے, رمضان کے مقدس مہینے میں عبادت چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑا اللہ تعالی کے فضل سے ذخیرہ ہو جائے گا. اور بھائی پھر آخر میں یہ عید الفطر کی رات ہے, ابھی سے بتا دوں, ابھی تو رمضان بھی نہیں آئے, لیکن لوگ اپنے ذہن میں کر لیں, میرے بھی ذہن میں ہو جائے کہ عید کی رات کو جو ہے وہ عموماً جو ماحول ہے ہمارا وہ شاپنگ سینٹروں میں رات گزرتی ہے, میچنگوں میں رات گزرتی ہے. کسی کا جوتا رہ گیا, کسی کے رومال رہ گیا, کسی کا فلاں چیز رہ گئی, کسی کا کوئی جیولری رہ گئی, اس کی فلاں چیز نہیں آئی. تو بھائی دیکھیں عید کیا, جو عید کی جو خوشی ہے بلا شبہ وہ خوشی کا دن ہے, اور اس میں اپنے کپڑوں کا اہتمام کر لینا, جیولری وغیرہ کا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, پر اس میں خوشی کی بات ہے. اور عید کا موقع ہے ہی خوشی کے لیے, کیونکہ مسلمانوں کے سال میں دو ہی تہوار ہیں, ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الضحیٰ ہے. تو لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ نمائش اور فیشن اور اپنی خواہش کی خواہش پرستی کہ بھائی ایسی چیز ہونی چاہیے اور یہ ضروری ہے اور اس کا رنگ میچنگ نہیں ہے فلانا دماغہ, اس میں اوقات کو ضائع کرنا ایک تو چیز ہے. سلیقے سے کام ہو جائے ٹھیک ہے, چیز میچنگ بھی لے لی تو یہ بھی ٹھیک ہے, میچنگ سے پہنے, بے رنگے کپڑے کیوں پہنے. لیکن یہ کہ اب اس کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور مارکیٹوں کے چکر لگا رہے ہیں. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے مارکیٹ نہیں مار پیٹ ہے, مار پیٹ. تو مار پیٹوں کے اندر جو ہے جا جا کر اپنے اوقات کو ضائع کرنا, یہ تو کسی صورت بھی یہ عید کا مقصد نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے عید میں کہ خوشی منانے کا. بے شک ہم خوشی منائیں اور خوشی ہی منائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی ہم سے کھول دی. اور اس رات کے لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہے, یعنی یہ انعام کی رات ہوتی ہے کہ بندوں نے جو ہے اپنا کام پورا کر دیا ہوتا ہے, جتنے روزے رمضان کے تھے 29-30 وہ سب پورے کر لیا, اور جو ہے اس میں عبادات کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام, گناہوں سے بچنے کا اہتمام, تو یہ سب بندوں نے کر لیا. اب یہ انعام کی رات ہوتی ہے اور اسی کی خوشی ہوتی ہے. اصل یہ عید کی خوشی کیا ہے, یہ اسی چیز کی خوشی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول دیا. جب وہ باندھے تو بند جاؤ, کھولیں تو کھل جاؤ. اب عید پہ غم منانا کہ ہائے رمضان ہائے رمضان, یہ سب جاہلوں کا طریقہ ہے, یہ ہے ہی خوشی منانے کا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اگر جبرائیل علیہ السلام آ جائیں اس وقت بالفرض اور کہیں کہ اچھا آپ کو بڑا غم ہے رمضان کے مہینے کے جانے کا, 30 روزوں کا یہ کم پڑ رہے ہیں آپ کو, تو ایک مہینہ اور آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے, پھر دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں, بھاگ جائیں گے پھر. تو یہ ایسی جہالت کی باتیں نہ ہوں. تو لیکن یہ کہ عید کے لیے تھوڑا بہت اہتمام کر لینا اپنے اچھے کپڑوں کا, اور جو ہے وہ کوئی زیور وغیرہ سے عورتیں زینت کرتی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس میں اسراف بھی نہ ہو, نمائش کا ارادہ نہ ہو اور اوقات کا ضیاع نہ ہو. ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں, اور جو کچھ لینا ہو عقل مند لوگ رمضان سے ایک مہینہ پہلے ہی سب چیزیں لے لیتے ہیں, تاکہ بھائی ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے, عبادت میں گزرے, یاد الہی میں گزرے, اور گناہوں سے ہم زیادہ سے زیادہ بچ جائیں. تو ابھی سے جو ہے اپنا جو لینا ہو لے لے والے, جو اللہ تعالیٰ دے دے دلوا دے آسانی سے بس وہ لے لے. ہمارے بزرگوں کے یہاں تو طریقہ یہ تھا کہ مرد ہی جو ہے سامان لا کے دیا کرتے تھے عورتوں کو, اور عورتوں میں یہ بات پہلے اس طرح کی نہ ہوتی تھی اللہ ماشاءاللہ, بھائی جو لا دیا پہن لیا, بھائی یہ ہمارے میاں صاحب لائے ہیں ماشاءاللہ, خوش ہو جاتے تھے. مگر اب تو جو ہے وہ عورتیں شاید ایسی نہیں مانتی ہیں, وہ بھاگتی ہیں باہر کیا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا فیشن چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. مرد بھی ایسے ہی ہیں, اب ظاہر نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ کیا عورتوں کو جھانکتے تو پھرتے نہیں کہ کیا فیشن چل رہا ہے, تو اب وہ کیا کریں. تو مگر عورتوں میں بھی صبر نہیں ہے کہ بھائی یہ کیوں لا دیے, چیتڑے کیوں لا دیے, ہم کو یہ چیز لاتے وہ لاتے, تو اب مجبوری ہے. لیکن بھائی جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتلایا ہے اس طریقے پر جو ہے وہ شدید ضرورت کی وجہ سے اگر بازار جانا ہو, مثلا جوتا پہننا ہے تو بھائی جوتے پہننے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک سے فٹنگ نہیں آتی یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس طریقے سے اگر جانا ہو جس طرح ہمارے بزرگوں نے بتلایا ہے, فی الحال تو میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ اور باتیں ہیں, تو اس طریقے سے شدید ضرورت کے تحت بازار جایا جا سکتا ہے. لیکن جتنا بچ جائے اتنا اچھا ہے, اچھی عورت وہی ہے کہ بھئی جو لا دیا وہ پہن لیا، اور دنیا تو وہ ہے ایک مسافر خانہ، تھوڑے دن کی زندگی ہے۔ تو بہرحال یہ عید کی رات کو خاص طور سے، ویسے رمضان کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور ان چیزوں کے اندر، یہ خرافات کے اندر پڑھ کے اپنے اوقات کو ضائع کرنا بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے خاص خیال رکھیں کہ عید کی رات بھی، عید الفطر کی رات بھی عبادت کی رات ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کے لیے بشارت بھی دی ہے کہ جو آدمی ان دو راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے گا۔ اب مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی بشارت، کسی کو یاد ہے؟ ابھی میں نے دیکھی بھی تھی کہیں لیکن میں بھول گیا۔ بہرحال ان دونوں راتوں کی بڑی فضیلت ہے عبادت کی، تو ان کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی چیزیں رہ جائیں کوئی بات نہیں، کوئی بھوکا نہیں مر جانا، کوئی موت کے منہ میں نہیں چلے جانا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں اگر کوئی چیز رہ بھی گئی تو۔ کوئی چیز نئی، ہر چیز نئی خریدنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے عید کے لیے۔ اپنا اچھے طریقے سے رہو، صاف ستھرے رہو اور سلیقے سے رہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے ان سب باتوں پر مزید عمل کی، اور عید کے موقع پر بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی خوشی تو منائیں لیکن گناہ سے پھر بھی بچنا ہے۔ گناہ کی خوشی در حقیقت خوشی ہے ہی نہیں، گناہ میں تو غم ہی غم ہے، ہزاروں غم چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی لذت ہوتی ہے وہ بھی مجرمانہ، یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے۔ بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا کام نہ ہو کہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ سارے رمضان بچے رہے، چلو بھائی اب تو تھوڑا سا گانا سن لیں، اچھا چلو بھائی فلانا کام کر لیں۔ نہیں بھائی، گناہ کا کام نہ ہو، آپ ہنسیں بولیں، کھائیں پیئیں، مٹھائی کھائیں، کیک کھائیں، سب چیز کی اجازت ہے، اور خوب ہلا گلا کر لیں گھر کے اندر، اور لڑکے جو ہے وہ اپنا کھیل کود کر لیں، سب ٹھیک ہے، لیکن گناہ نہ ہو۔ اور پھر آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عید کے بعد جس میں ہمت ہو، جوان ہو اور وہ رکھ سکے تو 6 روزے بھی رکھ لے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے اگلے دن سے، عید الفطر کے اگلے دن سے، یہ شوال کے 6 روزے کہلاتے ہیں، مسلسل رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، اگر یہ 6 روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اس میں بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ گناہ سے بہت بچیں، خصوصاً نگاہ کی، بد نگاہی سے بچنا ہے، نگاہ کی خوب حفاظت کریں، اور دوسرے نمبر پر زبان کی حفاظت، کیونکہ بہت سے لوگ نگاہ کی حفاظت پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن زبان کی حفاظت جو ہے وہ اور بھی مشکل کام ہے، کہ یہ بڑی جلدی پھسل جاتی ہے، جہاں منہ میں آیا بس وہ کہہ دیا۔ بعد میں بعض لوگوں کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بول کر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سوچ کر بول لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشة ایاکی بمحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا جن کو حقیر اور معمولی خیال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے۔ تشریح میں فرمایا کہ چھوٹے گناہ سے غافل نہ رہے اور ان کو معمولی نہ سمجھے، کہ چھوٹی چنگاری بڑھتے بڑھتے شعلے والی آگ بن جاتی ہے۔ نیویے کہ جس گناہ کو چھوٹا اور سہل جانا جاتا ہے اس کی تلافی اور اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ انسان جب معمولی سمجھتا ہے گناہ کو تو سوچتا ہے کہ معمولی گناہ، اس سے کیا توبہ کرنا ہے، اس سے کیا استغفار نہ، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ پس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کا عذاب ہے کہ گناہ کو چھوٹا اور سہل سمجھ کر غفلت میں مبتلا ہے۔ نیز یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے گناہ پر اگر اصرار کیا جائے تو پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اور اسی سبب سے کبھی حق تعالی کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور کبھی صغیرہ گناہ پر عذاب بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، جس گناہ پر چاہے پکڑ لیں، ناراض ہو جائیں پکڑ لیں۔ اور واضح ہو کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ورضوان من اللہ اکبر، اور حق تعالیٰ کا تھوڑا راضی ہونا بھی تمام کائنات اور ما فیہا سے افضل اور اکبر ہے۔ پس جس ذات پاک کی تھوڑی رضا نعمت کے اعتبار سے اکبر ہے، تمام چیزوں سے اسی طرح اس کی ناراضگی تھوڑی بھی نہایت خطرناک اور مضر ہے تمام چیزوں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، دائیں ہاتھ سے پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا، کھڑے ہو کر پینا منع ہے۔ بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا، تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا، ہر دفعہ جب سانس لیں تو برتن کو منہ سے الگ کر دینا چاہیے، برتن کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے۔ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو تو اس سے پینا جائز ہے، لیکن اس طرف سے نہ پیئے جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پئیں، یا کوئی ایسا برتن ہو جس سے دفاتن پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو، یا اس برتن سے سانپ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو۔ صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ صرف پانی پینے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ پانی پی کر اگر دوسروں کو دینا ہے تو پہلے دانے والے کو دیں اور پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو، اسی طرح چائے یا شربت بھی پیش کریں۔ دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما۔ اور پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا۔ نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف نمبر 6 چل رہا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حالات بعض غیب کے دیکھے ان کا تذکرہ ہے، کچھ تذکرہ ہو چکا ہے، باقی آگے سنایا جا رہا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہیں جس کے پاس حلال طیب بیوی ہو اور پھر وہ ناپاک عورت کے پاس آوے اور شباش ہو یہاں تک کہ صبح ہو جاوے۔ اسی طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال طیب شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس آوے اور رات کو اس کے پاس رہے یہاں تک کہ صبح ہو جاوے۔ پھر ایک شخص پر گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں اور لالا کر رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانت ہیں جن کے ادا کرنے پر قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جب وہ کٹ چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں، یعنی پھر سے ان کا ہونٹ بن جاتا ہے اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب گناہوں سے پاک فرمائے اور ہر گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابن المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.